الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم بزرگوں دوستو عزیزو اور بھائیو آج شعبان معظم کی 29 تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں. آج نہیں تو کل انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا اور ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی تمام برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. رمضان المبارک اور روزے کے بیان سے پہلے ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی ضرورت ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہے اور ہمارے ذہنوں میں ایک کنفیوژن ہے, کوئی اس کو زبان پہ لاتا ہے اور کوئی بلکہ اکثریت اس کو زبان پر نہیں لاتی. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں کی تقویم کیا ہے, دنوں کا حساب کیا ہے, راتوں کا حساب کیا ہے. اس لیے کہ ہم جب اپنے ذہن میں سوچتے ہیں یعنی ایک مغربی ماحول میں رہتے ہوئے, میں وضاحت کروں گا کہ اس سے میری مراد کیا ہے, تو ہمیں مختلف علاقوں میں مختلف تاریخیں اور دن اور رات نظر آتے ہیں. مغربی سوچ سے میری مراد یہ تھی کہ آج مغرب نے جو دنوں کی تقویم طے کی ہے اس کے مطابق سورج مشرق سے نکلتا ہے اور آج کا جو نقشہ ہمارے سامنے اس سیکولر ورلڈ نے یا ویسٹرن ورلڈ نے پیش کیا ہے اس میں مشرق جو ہے وہ انڈونیشیا, ملائیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہے اور مغرب جو ہے ایکسٹریم مغرب جو ہے وہ امریکہ ہے. لیکن ہمارے حساب سے جو ام القرى ہے, قرآن مجید کی اصطلاح ہے مکہ مکرمہ کے لیے بستیوں کی ماں, دا کیپٹل آف دا اسلامک ورلڈ, وہ مکہ مکرمہ ہے. اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمارے دین کی روح سے 24 گھنٹے والے دن کا آغاز غروب آفتاب سے ہوتا ہے, طلوع آفتاب سے نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ہم دو چیزوں کو آپس میں ملا رہے ہیں, ہمارے ذہن میں دنوں کی اصل تقسیم مغربی ہے کہ دن کا آغاز آسٹریلیا سے, نیوزی لینڈ سے اور ملائیشیا اور انڈونیشیا سے ہوتا ہے, لہذا ہمیں دنوں کا فرق نظر آتا ہے. مثلا آج مئی کی جو بھی تاریخ ہے اسی کے ساتھ ہم چاند کی تاریخ جو ہے اس کو ملا رہے ہیں, حالانکہ یہ جو دن ہے مغربی تقویم کا یہ تو آج صبح شروع ہوا تھا, جبکہ اسلامی تقویم کے مطابق یہی دن وہ اس سے 10 گھنٹے پہلے کا بلکہ 12 گھنٹے پہلے کا شروع ہو چکا ہے اگر اسے مکہ مکرمہ سے طلوع آفتاب مانا جائے. دیکھیے ایک ہی جگہ انٹرنیشنل تقویم کے اعتبار سے کسی سے آگے کسی سے پیچھے ہے, جیسے اس تقویم کے اعتبار سے آسٹریلیا میں اور امریکہ میں تاریخ کا فرق ہوتا ہے, اس لیے کہ یہاں دن شمار ہوتا ہے کہ وہ مشرق سے طلوع ہوا ہمارے نقشے کے مطابق، اور اس کے مطابق جب وہی دن 24 گھنٹے کے بعد یا 22 گھنٹے کے بعد کیلیفورنیا پہنچتا ہے تو اس وقت ادھر نیا دن طلوع ہو چکا ہوتا ہے پہلے سے، تو تاریخ کا فرق ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ الٹی طرف سے آئیں یا الٹی طرف سے جائیں، یعنی اگر آپ یہاں سے مشرق کی طرف جائیں سفر کرتے ہوئے ہوائی جہاز پر اور آپ کیلیفورنیا میں انٹر ہوں، تو آپ کا ایک دن غائب ہو جاتا ہے درمیان میں. کیوں؟ اس لیے کہ زمین بھی گول ہے اور سورج بھی مسلسل سفر کرتا رہتا ہے، اس میں کوئی ایک دم وہ بند ہو کر نئے سرے سے کہیں سے نہیں نکلتا. اور یہی معاملہ چاند کا بھی ہے. اگر ہم مکہ مکرمہ کو اپنا نقطہ آغاز مانیں تو ہم مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، 2 گھنٹے آگے نہیں ہیں. اس لیے کہ آج فیصل آباد میں جو غروب آفتاب ہے وہ 7:04 پر ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں اس گھڑی کے مطابق 2 گھنٹے کے بعد غروب آفتاب ہوگا. تو اگر ہم جو تقویم ہمارے ذہنوں میں ہے اس کے مطابق چلیں گے تو ہم کہیں گے کہ سعودی عرب ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، یا مکہ مکرمہ وقت میں ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہے. لیکن اگر ہم مکہ مکرمہ کو نقطہ آغاز مانیں گے تو ہم مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں. اور اگر ہم اس تقویم کو اپنے ذہن میں تسلیم کر لیں تو یوں سمجھیے کہ سعودی عرب میں عید اور ہمارے ہاں عید ایک ہی دن ہوتی ہے. سعودی عرب کی لیلۃ القدر اور ہماری لیلۃ القدر ایک ہے، یعنی وہ لیلۃ القدر کہ جو سعودی عرب میں 25 رمضان کو یا 23 رمضان کو یا 27 رمضان کو شروع ہوگی، وہ رات جو ہے وہ 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچے گی. رات ایک ہی ہے اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد پھر نئی رات شروع ہو جائے گی. تو یہ سارا کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں اس لیے ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ مغربی تقویم کہ دن کا آغاز جو ہے وہ آسٹریلیا سے ہوتا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، لہذا ہم اس کے اعتبار سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو کنفیوژن ہوتا ہے کہ اصل لیلۃ القدر کون سی ہے، اصل یوم عرفہ کون سا ہے، اصل عید کون سی ہے. حالانکہ ہے وہی، صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہنوں میں جو کلاک ہے ہمارے ذہنوں کا، جو تقویم ہے ہمارے ذہنوں کی، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ہم سعودی عرب سے 2 گھنٹے آگے نہیں، اس سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں. تو ہم نے اخبارات میں پڑھ لیا، ٹی وی پر سن لیا کہ پچھلی شام جو شام گزر چکی ہے اس کو سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا، لہذا آج انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ان کے ہاں یہ آج شعبان کی 30 تاریخ ہے، اور یہی دن جو ہے ہمارے پاس کل آئے گا ہمارے حساب سے، لیکن ہے وہی تاریخ. اس لیے کہ سورج بھی مسلسل گردش کرتا رہتا ہے، یا چاند سورج کے گرد گھومتے رہتا ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے اور اسے دن رات کا فرق پڑتا رہتا ہے. اور اسی طرح چاند بھی ایک ہی دفعہ طلوع ہوتا ہے، سعودی عرب کا چاند اور نہیں ہے، ہمارا چاند اور نہیں ہے، امریکہ کا چاند اور نہیں ہے، آسٹریلیا کا چاند اور نہیں ہے. صرف اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، پہلے سمجھیں، دل لگے تو اس کو بٹھائیں کہ ہمارا دن، ہماری رات یہ مغرب کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور اس کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. دنیا کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ کی تقویم میں مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اور ویسے بھی یعنی یہ مغرب نے جان بوجھ کر جو روندیں ماری ہوئی ہیں ان میں سے ایک روند ہے کہ ایک طرف وہ خط استوا کو اصل چیز مانتے ہیں اور مکہ مکرمہ جو ہے وہ دونوں اعتبارات سے جو بھی انہوں نے جغرافیائی لائنیں ہائپوتھیٹیکل کھینچی ہیں ان کے اعتبار سے وہ زیرو پر ہے. وہی نقطۂ آغاز بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا، پورے زمین و آسمان کا حساب جو ہے وہ اس کے حساب سے مقرر کیا ہے. اگر ہم اپنے ذہن کو اس حساب کے ساتھ مطابق کر لیں تو پھر انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بہرحال آج ہم 29 شعبان میں سے گزر رہے ہیں اور آج شام جو ہمارے پاس آئے گی یہ سعودی عرب سے شروع ہو کر 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچے گی، اور پھر سعودی عرب میں جو شام ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ یکم رمضان کی شام ہوگی جو ہمارے پاس پھر 22 گھنٹے کے بعد پہنچے گی، لہذا وہ حساب جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے. اگر آپ اسے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہنوں کے بہت سے سوالات خود بخود حل ہو جائیں گے. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں روزے رکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس میں تراویح کی ایک خاص نماز ادا کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہم تراویح بھی پڑھیں گے، اور جہاں جہاں بھی کوئی موقع ہوگا دن کے اوقات میں، شام کے اوقات میں موقع نہ ہو تو ہم اپنے طور پر قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت بھی کریں گے، اور قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش بھی انشاءاللہ کریں گے. یہ روزہ اصل میں ہے کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، یعنی ساما یصوم صومن بھی اس کا مصدر ہے اور سیامن بھی اس کا مصدر ہے، دونوں کا مطلب ہے روزہ رکھنا. سیامن جو ہے یہ سوم کی جمع نہیں ہے، یعنی بالکل سوم ہی کی طرح کا یہ بھی ایک مصدر ہے. تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یعنی تقویٰ کے لفظی معنی تو بچ جانے کے ہیں، لیکن قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے تقویٰ خوف خدا کے لیے عربی زبان کا محاورہ تھا. عرب ایک دوسرے کو کہتے تھے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات اور خود ان کا خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک مانتے تھے. لیکن اس رکوع کی تیسری آیت میں فرمایا شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. لیکن سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. الف لام میم یہ وہی کتاب ہے بلا شبہ، ہدى للمتقین، فیہ ہدى للمتقین، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لا ریب فیہ کہہ لیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہدى للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس میں کیا فرق ہے کہ قرآن مجید ایک طرف فرمایا گیا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا اور نازل کیا گیا. ان دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل تو فرمایا تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت بنا کر، لیکن اس سے بالفعل رہنمائی، اس سے بالفعل ڈائریکشن وہی لے گا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یعنی کسی قانون کی پاسداری وہی کرتا ہے جو اس قانون کی سورس کو اہمیت دیتا ہے، اس سے ڈرتا ہے. پاکستان کی رٹ، حکومت کی رٹ کس پر قائم ہوگی؟ جو حکومت سے ڈرے گا. جس نے قانون کی پرواہ نہیں کرنی، جسے حکومت کے پکڑنے کا کوئی، پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ اس کی پابندی نہیں کرے گا. اور ہمارا روز کا تجربہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ٹریفک کے قانون ہمارے فائدے کے لیے بنے ہیں، لیکن رات کا وقت ہو اور کہیں کوئی وارڈن بھی دور دور نظر نہ آئے تو ہمیں سے اچھے خاصے لوگ ریڈ سگنل توڑ لیتے ہیں. حالانکہ معلوم ہے کہ اگر آپ ریڈ سگنل توڑیں گے تو جو گرین سگنل والا ہے وہ تیزی سے یہاں سے گزرے گا، اور اندیشہ ہے کہ کوئی حادثہ پیش آئے گا. لیکن اس کے باوجود چونکہ پکڑنے والا، دیکھنے والا کوئی نہیں، چالان کرنے والا کوئی نہیں، تو ہم سگنل توڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام پوری زندگی میں، صبح کے، شام کے، دن کے، رات کے، سونے کے، جاگنے کے، آرام کرنے کے، کام کرنے کے، اس پورے قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس اضافے کے ساتھ ہمیں معلوم ہے. لیکن غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام بھی معلوم ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستحق ہوں گے، لیکن اس کے باوجود طبیعت ادھر نہیں آتی۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اصل میں وہ کمی جو ہے وہ تقویٰ کی کمی ہے، کہ اگر ہم تجزیہ کریں، یعنی میں اپنا تجزیہ کروں دیانتداری کے ساتھ، تو میں آپ سے ڈرتا ہوں، اپنے ملنے والوں سے، جاننے والوں سے ڈرتا ہوں۔ میں کوئی کام آپ حضرات کے سامنے ایسا نہیں کروں گا جس کے بارے میں محسوس کروں کہ آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں نصیحتیں کرتا ہے اور خود یہ حرکتیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر بڑی خوبصورت بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، جب اعضا گواہی دیں گے انسان کی، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کے اعضا گواہی دیں گے اس کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بہت حیران ہو کر اپنے اعضا سے کہے گا، لما شہدتم علینا، کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم مجھ سے نہیں شرماتے تھے، لہذا تمہاری یہ ساری کی ساری جو پوزیشن تمہارے سامنے آ رہی ہے، اگر تم مجھ سے شرماتے اس یقین کے ساتھ کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، تو پھر تمہیں آج یہ شرمندگی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے، ہیزیٹیشن نکل جائے، تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عربی کا ایک خوبصورت محاورہ ہے کہ بے حیا ہو جا اور پھر جو مرضی کر۔ یہ ہیزیٹیشن جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انسان کوئی برا کام کرنے سے ہیزیٹیٹ کرے، حیا کرے، گھبرائے، ڈرے، اور اگر انسان سے یہ ہیزیٹیشن نکل جائے تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمارا اصل پرابلم کیا ہے؟ ہمارے بہت سے مسائل اس خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ انسان کی آئلی زندگی جو بظاہر خالص دنیاوی کام ہے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مومن ہو یا کافر ہو، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو، وہ شادی بیاہ کرتا ہے اور اس شادی بیاہ کی زندگی میں اس کو مسائل بھی پیش آتے ہیں، اور پچھلے کئی جمعوں میں ہم نے تفصیل سے آئلی زندگی کے مسائل کو ڈسکس کیا، آپ کو یاد ہوگا۔ سورہ طلاق، اس کا پہلا رکوع جو ہے وہ طلاق ہی سے متعلق بحث کرتا ہے۔ بہت عجیب ہے وہ رکوع۔ اس کا آغاز ہوا کہ اے نبی، جب بھی اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کو عدت کے حساب کو ذہن میں رکھتے ہوئے طلاق دو، یعنی ان کے ایام کے لحاظ سے، اور اس عدت کا حساب رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ اور پھر فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، نہ ہی وہ خود اپنے گھروں سے نکلے، الا کہ ان میں سے کسی نے سری بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو۔ اور یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں سے نصیحت کر رہا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آگے سنیے، تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرما دے تمہارے فیور میں، اور پھر فرمایا کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے، یعنی پوری ہونے کے قریب ہو، تو چاہے تو انہیں عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لو، ریٹین کر لو، ان کو ڈیٹین کر لو اپنے پاس، اور چاہو تو انہیں باعزت طریقے سے فارغ کر دو، اور دیکھو دو گواہ مقرر کر لیا کرو اپنے میں سے مردوں کے، اور چاہیے کہ گواہی کو پورا کرو۔ اور یہ نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر اس شخص کو کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ہاں، یہ حصہ جو ہے یہ وہ یہاں پر تھا، وہاں ایک اور حصہ تھا پہلی آیت کے آخر میں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. مدخل داخل ہونے کی جگہ، مخرج نکلنے کی جگہ، ایگزٹ. یعنی جب انسان بیوی کو طلاق دیتا ہے کوئی جتنا ہی فن خان کیوں نہ ہو، بہرحال اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تب اس مسائل کا اصل حل کیا بتایا جا رہا ہے؟ مَن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. اور جو وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن کو ایام نہ آتے ہوں، اس سے مایوس ہو چکی ہوں یعنی بوڑھی ہوں، آفٹر دی آنسیٹ آف مینوپوز، اور تمہیں ان کی عدت میں شک پڑے، تو سن لو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور حمل والیوں کی عدت اس وقت ہے جب وہ ڈلیور کر لیں بچے کو. پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا. اس کے بعد پھر فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں سے اسے دور کرے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. یعنی بار بار اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، جب انسان میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری عدالتوں میں یہی سارے تماشے ہو رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس موقع پر، یعنی دونوں فریقوں میں سے، جب کسی وکیل کے پاس جاتا ہے تو وکیل اس کے پاؤں سے زمین نکال دیتا ہے کہ بس تمہارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر حل کیا ہے جی؟ حل یہ ہے کہ اب آپ بھی 2 مقدمات جو ہے دوسرے فریق پر دائر کر دیں، تب آپ کے ہاتھ کچھ آئے گا. لہذا وہ بھی 2 اچھے اچھے دیندار لوگ، اچھے اچھے شریف لوگ، وہ جھٹ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور 2 جھوٹے مقدمے جو ہیں وہ دوسرے فریق پر دائر کر دیتے ہیں. کس خیال سے کہ کام تو بالکل خراب ہو گیا، اب تو بغیر جھوٹ بولے اور کوئی جھوٹا مقدمہ دائر کیے بغیر اب کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بار بار کیا ری ایشور کر رہا ہے؟ تم مجھ سے ڈرو، میرا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرو تو میں سارے مسائل کو حل کر لوں گا. اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ وہ جو دعائے استخارہ کے الفاظ ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے سکھائی ہوئی ہر بات کہ کیا ہی کہنے ہیں، کہ اس کے الفاظ ہیں کہ انک تقدر فلا ولا اقدر، فانک تعلم ولا اعلم، بے شک تو سب کچھ جانتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں. وتقدر ولا اقدر، اور تیرے پاس ہر قدرت ہے اور میرے پاس کوئی قدرت نہیں. انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے. یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی پریشانی ہے. ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں رہا، اور جیسے ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں رہا، وہ کل آپ بھی ہم سے ہیں، ان کے دلوں میں وہ خوف خدا نہیں ہے. انہیں اپنی فیس سے غرض ہے، انہیں اپنے بزنس سے غرض ہے، لہذا وہ آپ کو الٹی پٹی پڑھاتے ہیں، ہمیں الٹی پٹی پڑھاتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں بھی خوف خدا نہیں ہے، ہم بھی انہیں کی بات پر عمل کرتے ہیں. اور یہ صرف حکیم ڈاکٹرز ہی نہیں ہے، وکلاء ہی نہیں ہے، ہماری ڈاکٹر کمیونٹی ہے اس کو بھی اللہ ہی حافظ ہے، خوف خدا وہاں بھی نہیں ہے. بہت سے آپریشنز، بہت سے علاج آج جو ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، اور یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں، وہ سب جو ہیں وہ اس پروفیشن کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کمائی کو پیچھے نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. تو خوف خدا جو ہے بہت بڑی چیز ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ خوف خدا کیسے پیدا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سیل لگا رہا ہے خوف خدا کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو جیسے میں محسوس کرتا ہوں، آپ بھی محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمیں خوف خدا کی کمی ہے، جیسے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں، یقیناً آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہے نا؟ ایسے ہی تو پھر آ رہا ہے مہینہ رمضان کا، اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگتے ہوئے روزہ رکھیے کہ اللہ اے میرے رب تو میرے دل میں اپنا خوف پیدا کر دے. اور جیسا کہ میں نے سورہ طلاق میں آپ کو مثال دی ہے، تو ایک معاملہ ہے نا آئلی زندگی کا معاملہ، چونکہ ہم نے بھرپور گفتگو اس پر کی ہے تو اس کو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے. باقی آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیں تو دین کی اصل روح جو ہے وہ خوف خدائی ہے، تقوی ہے. دل میں تقوی پیدا ہوگا کہ انسان اور آگے بڑھے گا، اور خوف خدا پیدا ہوگا تو اور آگے بڑھے گا، اور ترقی کرے گا دین کے اندر. اور دین میں ترقی ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انسان کے تمام مسائل کو خود حد تک حل کرتا چلا جائے گا، ہماری پریشانیاں آپ سے آپ ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، میرا کام کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہوں اور اس کے احکام پر عمل کرتا رہوں، باقی میرے کاموں کی وہ خود فکر کرنا شروع کر دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ میرے کاموں کی فکر کرے گا تو کبھی میرا کام بگڑ نہیں سکتا. اپیرنٹلی خواہ ایسا ہو کچھ عرصے کے لیے کچھ پریشانی بھی آئے، کچھ تنگی بھی آئے، لیکن بالآخر کیا ہوگا؟ میں بھی حیران ہو جاؤں گا کہ ہیں نتیجہ یہ نکلا. لیکن یہاں جو فرمایا گا، جو فرمایا گا سورہ طلاق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اپنے والد محترم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ کیا تھا کہ انہی بھائیوں کو ان کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو ہم اسے کوئی حادثہ سمجھیں گے، پھر اچانک ایسا ہو گیا، پھر اچانک ایسا ہو گیا، پھر اچانک ایسا ہو گیا. ہمارے دین کی روح سے کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی. ایک پتہ، ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا. تو انسانوں کے معاملات اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. تو خوف خدا کے لیے آسان ترین نسخہ، روزہ رکھو، صبح صادق سے یعنی فجر کی اذان سے کھانا پینا اور ہر قسم کے جنسی تعلقات سسپینڈ کر دو، مغرب کی اذان تک. کیوں سسپینڈ کرو؟ ایک رسم کے طور پر نہیں، ہر دفعہ جب جی چاہے، پیاس لگے، پانی پینے کو جی چاہے تو کہیے نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب بھوک لگے، کوئی لذیذ چیز سامنے آئے، کھانے کو جی چاہے، رسمن نہ رکیے، یاد کیجئے کہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب انسان کی شہوت جو ہے اس پر غلبہ پانے لگے، اپرچونٹی بھی ہو، اہلیہ بھی پاس موجود ہو، جی بھی جا رہا ہو، پھر نہیں کہیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ایسا نہ کروں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے کیا ہے، یعنی وہ جو خوف خدا ہے وہ دل میں انشاءاللہ گھر کرے گا. اور رات کو اس رب کا کلام سننے کے لیے، اس کے احکام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے. تراویح کو صرف ایک رسم کے طور پر نہ ادا کیجیے، مسجد میں تشریف لائیے دل میں یہ بات لے کر کہ میں رب کا کلام سننے جا رہا ہوں، میں دیکھنے جا رہا ہوں، جاننے جا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. آپ جب یہ دو کام کریں گے تو ایک طرف بھوکا پیاسا رہنے سے، اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرنے سے، آپ کی نفس پر، آپ کے نفس پر آپ کی گرفت مضبوط ہوگی. جیسے گھوڑا اور سوار ہوتے ہیں، گھوڑا بھی طاقتور ہے اور سوار اس پر قابو پاتا ہے، یعنی ہارس پاور کے مقابلے میں مین پاور کی کیا ریشو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سوار جو ہے وہ گھوڑے کی تمام طاقت کو استعمال کرتا ہے مرضی کے مطابق اس پر قابو پا کر. ہمارا نفس جو ہے یہ گھوڑے کی مانند ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو ہماری شخصیت کو سوار کیا ہے کہ ہم اس منہ زور گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں لائیں اور پھر اسے اپنے فیصلے کے مطابق استعمال کریں. اور اپنا فیصلہ ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور ڈال چکے ہیں, لہذا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس جسم کی تمام طاقتوں کو استعمال کر سکیں. دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے. زمین کے تمام ریسورسز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیے ہیں, اس کے پانی, اس کی ہوا, اس کے دریا, اس کے صحرا, اس کے پہاڑ, یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈسپوزل پر دیے ہیں. لیکن ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم, یقیناً دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے, وانتم خلقتم للآخرہ, اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اس کا انعام آخرت میں پائیں ہمیشہ ہمیش کے عیش و آرام کی صورت میں. دنیا کا مال و دولت, دنیا کے سرمائے, دنیا کی آسائشیں, یہ ہمارے لیے ہیں, لیکن بطور ٹیسٹ کے. کہ ایک بندہ مومن کا ایمان ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لہذا اس دنیا کے وسائل, اس دنیا کی نعمتوں پر ابدی اختیار حاصل کرنے کے لیے, انہیں ہمیشہ ہمیشہ استعمال کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ کہ یہاں پر دنیا کے وسائل کو, دنیا کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ریسٹرکشنز کے مطابق استعمال کرو. جہاں اللہ تعالیٰ الاؤ کرتا ہے استعمال کر لو, جہاں اللہ تعالیٰ الاؤ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا, خواہ تمہاری دسترس میں ہو, تمہاری پہنچ میں ہو, تمہارے کنٹرول میں ہو, تمہارے بس میں ہو, پھر بھی اس کو استعمال نہ کرو. ہم میں سے جو شخص اس ریاضت میں سے گزر جائے گا, اس امتحان کو پاس کر لے گا, اللہ تعالیٰ اسے ابدی عیش و آرام کی زندگی عطا کرے گا جو جنت کی زندگی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا, یکفر عنہ سیئاتہ, جو کہ ہم انسان ہیں, ہم سے کمیاں کوتاہیاں خطائیں ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ان کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے اصل کامیابی, بڑی کامیابی. اور جو اس کا انکار کرے گا, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, البتہ وہ لوگ جو جھٹلائیں گے اور ہماری آیات کا انکار کریں گے, ہماری نشانیوں کا انکار کریں گے, ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی آگ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار, یہ آگ والے ہیں, اہل جہنم ہیں, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے, وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ذرا قصہ مختصر, رمضان المبارک ہمارے سر پہ کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا مہینہ, تمام برکتوں کا, تمام مہینوں کا سردار. یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے دین کی روح سے نہ کوئی دن منحوس ہے, نہ کوئی گھنٹہ منحوس ہے, نہ کوئی گھڑی منحوس ہے, نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے, اور نہ کوئی مہینہ اور نہ کوئی سال منحوس ہے. سارے دن, سارے گھنٹے, ساری راتیں, سارے مہینے, سارے سال اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی منحوس نہیں ہے. ہاں ہم اسے اپنے لیے باعث نحوست بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود تمام نبیوں کو بھیجا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبی آئے, ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کسی کی توہین کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں میں سے بعض کو فضیلت دی ہے. تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے اسی آئے مبارکہ سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں بہت سے جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے سات دنوں میں سے جمعے کے دن کو فضیلت بخشی ہے، اور سال کے بارہ مہینوں میں سے اس مہینے کو فضیلت بخشی ہے جو رمضان کا مہینہ ہے. اور انبیاء و رسل میں سے کلی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے، اور ہمیں تمام امتوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے. اب ذرا ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، ایک لائن میں رکھ کے دیکھیں، ان میں مشترک بات کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں، نائٹ آف ویلیو میں نازل فرمایا. اور تمہیں کیا سب پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اعزازات ہیں، ان میں سے ایک اہم اعزاز کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور نیور دلیس ہمارا بھی ایک خاص اعزاز ہے کہ ہم حاملین قرآن مجید ہیں. یہودی حامل تورات تھے، عیسائی حامل انجیل ہیں، تو ہم کون ہیں؟ ہم قرآن مجید والے ہیں، عاد القرآن ہیں، حاملین قرآن ہیں. تو یہ ہمارا ایک اعزاز ہے. تو وہ برکت والا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا وہ آ رہا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ آ رہا ہے، اور بہت گرم موسم میں آ رہا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش وقتاً فوقتاً برسا کر ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا رہے گا. پوری طرح ہمت اور اپنی کمر کس لیجیے اس عزم کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ دن کے روزے رکھیں گے، اور ہر وقت جب جی چاہے گا کچھ کھانے پینے کو تو ہم یہ یاد کریں گے کہ نہیں، یہ میرے رب نے مجھے الاؤ نہیں کیا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور رات کو نہ صرف یہ کہ نماز تراویح کا اہتمام کریں گے، ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے کا بھی اہتمام کریں گے. اور پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ قرآن اکیڈمی میں، اس مسجد میں، ہم قرآن مجید کا پورا ترجمہ نماز تراویح کے بعد کریں گے.